إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلى الله عليه محمد. خالق کائنات نے جب اس کائنات کے اندر اشرف المخلوقات کو پیدا کیا ہے تو اسے دو نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا، ایک عقل کی نعمت سے نوازا اور ایک شہوت کی نعمت سے بھی نوازا. اور شہوت بھی یقیناً ایک نعمت ہے اگر وہ عقل کے تابع رہے. تو جب انسان کو پروردگار نے پیدا کیا ہے تو دو نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا، اور جب ملائکہ کو پیدا کیا تو فقط عقل کے ساتھ پیدا کیا، شہوت عطا نہ کی. جب جانوروں کو پیدا کیا تو شہوت عطا کیا لیکن عقل عطا نہ کی. اب یہ انسان کا کمال ہے کہ اسے دونوں صنفوں کی صلاحیت حاصل ہے، ملائکہ والی قوت بھی ہے اور حیوانات والی طاقت بھی موجود ہے. اگر یہ شہوت کو مقدم رکھتا ہے تو اولئک الانام بل هم اضل، اور اگر یہ عقل کو مقدم رکھتا ہے تو یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو رب کی طرف پلٹ، اگر عقل کو مقدم رکھ رہا ہے. اور یہی عقل اور شہوت ہے کہ جس کے مقابلے کے نام کو، جس کے مسلسل جنگ کے نام کو رسول نے جہاد اکبر کہا ہے. یہ جہاد اکبر ہے، لوگوں کے خلاف تلوار چلا لینا آسان ہے لیکن اپنے نفس کی گردن کو اڑانا مشکل ہے، اس لیے اس کو جہاد اکبر کے نام سے نوازا. اب یہ جہاد ہے، اس جہاد کے اندر کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ جہاد اصغر کے اندر تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو طاقت حاصل کرنا پڑتی ہے، تلواریں سیکل کروانا پڑتی ہے، سواریاں موجود ہونا چاہیے، جنگ کے لیے سامان موجود ہونا چاہیے، پلاننگ ہونا چاہیے. لیکن جو جہاد اکبر ہے اس کے لیے کیا کیا جائے، اس میں کیسے بتایا ہو؟ تو پھر قرآن کی آواز ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اگر جہاد اکبر میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے عقیدہ قیامت کو مضبوط کر لو، اس جہاد میں کامیاب ہو جاؤ گے. گرو پر دیجیے گا محمد. تو تصور قیامت اگر کسی کے ذہن کے اندر ہے تو یقیناً پھر وہ عقل کے راستے پر چلتا رہے گا, اپنی شہوت کو نفسانی خواہشات کو ٹھکراتا رہے گا. ایک شخص رسول کے سامنے آیا ہے اور رسول اس وقت صحرا کے اندر موجود تھے اور صحرا اتنا جل رہا تھا کہ رسول خود درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. اس شخص کو آتے ہوئے دیکھا کہ بہت دور ہے, دوڑتا ہوا آیا ہے اور صحرا میں جب پہنچا تو اپنی قمیض کو اتارتا ہے اور قمیض کو اتارنے کے بعد یہ دھوپ کے اندر گرمی کی شدت کے اندر جہاں سورج سوا نیچے پر موجود ہے وہاں اپنی پیٹ کو ریت سے رگڑنا شروع کرتا ہے, اپنے سینے کو اس گرم ریت سے مسلنا شروع کرتا ہے, اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے. اور یہ جملہ کہتا جاتا ہے یا نفس ذوقی, اے نفس اس کا مزہ چکھ لے. اگر اس کا مزہ چکھ لیا تو قیامت میں آگ برداشت ہو سکے, لیکن وہ قیامت کی آگ جو اس آگ سے کئی گنا زیادہ افضل ہے, اگر اسی کا مزہ نہ چکھ پائے, اگر اسی کو برداشت نہ کر پائے تو اسے کیا برداشت کرو. اور یہ کرتا کرتا کچھ دیر بعد اٹھا اور قمیض پہن کے چلنے لگا. رسول نے جب اسے دیکھا کہ یہ شخص آیا ہے اور اسلام میں پی کے آئے, اسے بلایا, اصحاب موجود تھے قریب. جب اصحاب اسے لے کر آئے تو رسول نے سوال کیا, تم کیا کر رہے تھے؟ جواب دیتا, یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ قیامت کی سختی بہت تیز ہے, قیامت کی آنکھ بہت تیز ہے, میں اس آنکھ کے تصور کو آج کی آنکھ سے ملا رہا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ برداشت کر لیا تو پھر اس کے بھی قابل بن پاؤں گا. یا رسول اللہ بس میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ اس آنکھ کو برداشت کر لوں. رسول جواب دیتے ہیں, تیرے اس عمل کو پروردگار نے اتنا قبول کیا ہے کہ آسمان کے فرشتے تجھ پر فخر کر رہے ہیں. اور پھر جب یہ جملہ کہہ دیا تو کہتے ہیں, اے شخص تو یہ کام کر کے ہم سب کے لیے دعا مانگ. یعنی دعا کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ رسول موجود ہیں, آپ موجود ہیں, خود رسول دعا نہیں مانگ رہے, نہ صحابہ رسول دعا مانگ رہے. کہتے ہیں تو دعا مانگ ہم سب کے لیے, اور وہ دعا کیا مانگتا ہے؟ پالنے والے ہم سب کی ہدایت فرما اور ہمیں تقوی کی وجہ سے جنت کا راستہ نصیب فرما. یعنی تقوی کے ساتھ ہے جنت کا راستہ, تقوی کے بغیر پھر بھی نہیں ہے. تو اگر انسان کا عقیدہ قیامت مضبوط ہوگا, خود با خود اس زندگی کے اندر انسان اعمال صالحہ کی طرف جائے گا. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب لوگ سوئے ہوئے ہیں, آپ کے دور میں جاگا ہوا ہوں, میں بھی سویا ہوا ہوں, صبح کی وجہ سے نہیں پوری زندگی کے لیے سویا ہوا ہوں. الناس نائمون لوگ سوئے ہوئے ہیں, اذا ماتوا انتبہوا جب یہ مریں گے تو جاگ جائیں گے. قصیب النار والجنت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں, الا وَإِنِّي لَمْ أَرَاكَ الْجَنَّةَ نَامَ قَارِرُهَا وَلَا النَّارَ نَامَ حَارِرُهَا. مولا کائنات فرماتے ہیں, میں نے کوئی جنت جیسی چیز نہیں دیکھی کہ جس کے طلبگار سوئے ہوئے ہیں, اور نہ کوئی جہنم جیسی چیز دیکھی کہ جس سے بھاگنے والے بھی سوئے ہوئے ہیں. نہ جو پسندیدہ ترین چیز ہوتی ہے انسان اس کی کوشش کرتا ہے, ایک گاڑی خریدنی ہے, کتنے فون گھماتا ہے شروع کے اندر, کون سا ماڈل آ رہا ہے, کون سا رنگ آ رہا ہے, کتنی مائلیج اس کی استعمال ہوئی ہوئی ہے, کتنی قیمت ہے اس کی, سی این جی ہے پیٹرول ہے, اور ہزاروں سوالات ہوتے ہیں. کیونکہ پسند ہے چیز, عزیز ہے چیز, تو جو چیز انسان کو عزیز ہوتی ہے اس کی مسلسل طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں, میں نے جنت جیسی کوئی چیز ہے اتنی خوبصورت ہے لیکن اس کے طلبگار سوئے ہوئے ہیں, اور نہ جہنم جیسی چیز ہے اس کے بھاگنے والے بھی سوئے ہوئے ہیں. جب کسی سے انسان کو خطرہ ہوتا ہے, کسی علاقے میں معلوم ہے کہ یہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, تو وہاں جاتے جاتے انسان ایک تو مطلب اپنے دوست کو فون کر کے پوچھ لیتا ہے کہ حالات کیسے ہیں, کچھ تعامل ہے نہیں ہے. جہاں انسان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہاں سے معلومات حاصل کرتا ہے, لیکن جہنم کا خطرہ اتنا سنگین ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرتا. گیارہویں امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ بچپنے کا عالم ہے, بہت کم عمری کے اندر ہے, بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, خود بھی بچے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہلول نے گانا وہیں سے گزر رہے کہ بہلول وہ ہے کہ جنہوں نے چھ آئمہ اور سات عباس کے خلفاء کا زمانہ دیکھا ہے. وہیں پر دیکھیے معلوم نہیں تھا کہ کون ہے, ایک بچہ ہے جو رو رہا ہے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ کر. جاتے ہیں کہتے خاموش ہو جاؤ, میں تمہارے لیے کلو میں لے کر آ جاتا ہوں. امام جواب دیتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا بلکہ للعلم والعبادتی, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ہمیں تو علم اور عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا. وہی طرح کا موضوع, علم اور عمل کے لیے پیدا کیا گیا تھا, تقویٰ علم اور عبادت کے ساتھ آتا ہے. فرماتے ہیں خود امام فرماتے ہیں اپا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے شخص کہ تمہیں قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا ہے, کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا. وانکم الینا لا ترجعون, تم تو ہماری طرف پلٹ کر لائے جاؤ گے. جو پلٹ کر لائے جاؤ گے قیامت کا عقیدہ ہے, پھر دنیا کو سوال. بہرول کہتے ہیں آپ کی عمر تو اتنی کم ہے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, آپ کو خوف زدہ ہو رہے ہیں, آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالغ انسان ہو جائے تب احکام شریعت نافذ ہوتے ہیں, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے, جب وہ کسی جگہ آگ جلانا چاہتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیوں کے ساتھ چھوٹی لکڑیاں نہیں جلاتی. میں یاد کر رہا ہوں قیامت کی آگ کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار بڑے بڑے انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جلا دے. اور اس لیے مسلسل ہو رہا ہوں, یہ فکر کی بلندی ہے, یہ معرفت کی بلندی ہے جو علی کے گھرانے کے ہر فرد میں موجود تھی, چاہے وہ آئمہ ہو یا کربلا کے شہید ہوئے گرو پتی جی کا محمد والا. تو موت کو اگر کسی نے یاد رکھا ہوا ہے تو اس کی زندگی اچھی گزرنے والی ہے, نیک اعمال کے ساتھ گزرنے والی ہے. اور موت کی سختی وہ ہے کہ جس کو جناب موسیٰ بھی جوائے, تو گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برداشت نہ کر پائے. ایک روایت کے مطابق جب ملک الموت آئے جناب موسیٰ کے پاس, کہتا ہے کہ میں آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں. جناب موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے اتنی مہلت دے دو کہ اپنے گھر والوں سے فارغ ہو جاؤں, اپنے بچوں کو بتا دو, اپنی بیوی کو بتا دو, اپنے والدین کو بتا دو, اس کے بعد موت قبض کر لینا. ملک الموت جاتے ہیں پھر خدا کے پاس, پھر آتے ہیں کہتے ہیں تمہیں اجازت دی ہے ملاقات کر لو, الوداع کہہ لو. جب جناب موسیٰ علیہ سے الوداع کہہ دیتے ہیں پھر آتے ہیں روح قبض کر لو. لیکن یہ بتاؤ یہ ملک الموت تم روح کہاں سے قبض کرو گے؟ ملک الموت جواب دیتا ہے میں آپ کی زبان سے روح کو قبض کروں گا. کہتے تھا اس زبان سے کرو گے جس زبان سے میں ذکر الہی کیا کرتا تھا؟ ملک الموت کہتا ہے چلے میں آپ کے ہاتھوں سے روح کو قبض کر لوں گا. کہ کیا اس ہاتھوں سے روح کو قبض کرو گے جن ہاتھوں سے میں تولاد اٹھایا کرتا تھا؟ کہتے چلو میں آپ کے پیروں سے روح کو قبض کر لوں گا. کون پیروں سے روح کو قبض کرو گے؟ جو پیر کو ہندوؤں پر چلنے کے لیے جایا کرتے تھے. جناب موسیٰ جو ہے وہ موت کے منظر کو دیکھ کر وہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل یہ کوشش میں ہے کہ ملک الموت ٹلتا جائے, موت ٹلتی جائے. اور پھر وہ موقع آیا کہ ملک الموت نے پھر کچھ نہ پوچھا, بس ایک خوشبودار ڈبیا لے کر آئے اور وہ سونگا دی. اور جیسے جناب موسیٰ نے سونگی روح قبض کر لے گئی, موت ہو گئی. لیکن جب روح پرواز کر رہی تھی تو ملک الموت نے جناب موسیٰ کی روح سے پوچھا یا احمد الانبیاء موتن کیف وجدت الموت, اے سب سے آسان طریقے سے موت دینے والے تو نے موت کو کیسا پایا؟ جتنی آسان موت تو نے موت کو کیسا پایا؟ جناب موسیٰ جواب دیتے کشات تسلک وہی حیا, جب میرے جسم سے روح کو نکالا گیا جو محسوس ہوا کہ جیسے زندہ بکری کے جسم کو اس کی کھال کی جی گئی. سب سے آسان طریقے سے موت آئی ہے. جو سب سے آسان طریقے سے موت ہے اس کا عالم یہ ہے کہ اگر جب موت آتی ہے تو انسان یہ محسوس کرتا اس کی کھال کی جی گئی. وہ جناب موسیٰ جو اول العزم پیغمبر ہیں, نبی خدا ہیں, تورات لائے ہیں, صاحب شریعت ہیں, اس کے باوجود جب موت آتی ہے تو کہتے ہیں موت داخل کرتا جا, داخل کرتا جا, ایسا نہ ہو کہ جلدی مجھے موت آ جائے. اور ایک ہمارے مولا تھے کہ جب ضرورت لگی ہے تو ہمارا کہ خوش تو میرا بل کعبہ, اے رب کعبہ کی قسم آئی آج کامیاب ہو گیا, دور پتی جے گا محمد والا. عقیدہ قیامت کو اگر یاد رکھا ہے اب اس کے اندر بھی دو گروہ بن گئے, ایک علماء اسلام کا گروہ ہے, ایک علماء کفر کا گروہ ہے جسے ہم کفر کہہ رہے ہیں. کہ اگر انسان کو زندگی گزارنی ہے تو کس طریقے سے گزارے, اس بات پر تو دونوں علماء کا اتفاق ہے کہ انسان جب زندگی گزارے تو دوسروں کی پرواہ نہ کرے. جس نے دوسروں کی فکر کی ہے ہمیشہ اس کی زندگی برباد ہوئی, اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں. لیکن پھر علماء کفر جو امریکہ میں ہیں, یورپ کے اندر ہے, وہاں کے جو علماء ہیں جو اپنے اپنے فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. اور علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی مرضی بھی کیا, انسان اس خالق کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے جس نے پیدا کیا ہے. اور دونوں اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ دنیا کی فکر نہ کرو, دنیا کے پیچھے نہ چلو, اپنی مرضی کیا ہو وہ تو چونکہ خدا کو نہیں ماننے والے ہیں یا خدا کو ایسے ہی سمجھا ہوا ہے کہ بس بنا دیا ہے, پیدا کر دیا, اوقات ختم ہو گیا. لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی مرضی کے مطابق انسان زندگی گزارے. رسول اکرم ایک مرتبہ مولا کائنات کی قدم میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حلیم میں تمہیں کچھ چیزیں دینا چاہتا ہوں لیکن آپشن تمہارے پاس ہے, یا تو میں تمہیں 600,000 بکریاں دینا چاہتا ہوں, یا 600,000 دینار دینا چاہتا ہوں, یا 600,000 کلمات حکمت دینا چاہتا ہوں, تمہیں کیا چاہیے؟ اب علی کیا کہیں گے؟ آپ جانتے ہیں 600,000 بکریوں کا لے کر کیا کرنا ہے جو خود اونٹوں کی قطاریں دینے والا ہو, اور 600,000 دینار لے کر کیا کرے جو یتیم مسکین اور اپنی کو کھانا کھلانے والا ہو. اس لیے مولانا فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے 600,000 کلمات حکمت دینا فرما دیجیے. اب 600,000 کلمات حکمت وہ بھی رسول کی زمانی, اگر بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو اچروں کے اچرے اور زندگیوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں. لیکن رسول کا کمال یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 600,000 کلمات حکمت کو 6 جملوں کے اندر محسوس کر دیا. یہ 600,000 جملے میرے نہیں ہیں, طالب علم کے ایک عالم کے بھی نہیں ہے, ایک مشائخ کے بھی نہیں ہے, مرجئی کے بھی نہیں ہے, یہ رسول کے جملے ہیں. رسول نے 600,000 جملوں کو 6 جملوں کے اندر جمع کر کے بیان کیا کہ پہلا جملہ یہ ہے جو ہیڈنگ کی صورت میں اس کے اندر تفصیل ہے. فرماتے ہیں اے علی جب تم دیکھو کہ لوگ وہی لوگ جب تم دیکھو کہ لوگ مستحبات کی ادائیگی میں لگے ہوئے ہیں تو واجبات کی فکر کر رہا, جب تم دیکھو کہ لوگ نوافل ادائیگی کر رہے ہیں تم واجبات کی فکر کر رہا. آپ دیکھیں گے ایسے لوگ ملیں گے مستحبات ادا کرنے کے اندر اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ واجبات کی فکر نہیں کرتے. خود صاحب نے آج اللہ ستانی سے سوال کیا, آپ سوال سمجھ کر سن کر یہ محسوس ہوا کہ سنا کا احمقانہ سوال کیا گیا ہے. سوال کرتا ہے کہ آگا جان یہ بتائیے کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پورے ہفتے کی نمازوں کو چھوڑ کر جمعہ کے دن جو بابرکت دن ہے اسے ساری نماز کے قضا انجام دے دیں تاکہ ثواب زیادہ مل جائے. واجب ہے وہ چیز, واجب کو چھوڑ کر انسان استاد کی طرف جا رہا ہے. رسول بیان کر رہے ہیں علی تم یہ نہ کرنا, لوگ کو دیکھ لو گے مستحبات کی طرف جائیں گے, تم واجبات انجام دینا. آج کی راتیں آج جو راتیں شروع ہو رہی ہیں وہ ایسی ہیں, شب داریوں کے اندر انسان اتنا مصروف ہو جاتا ہے, اپنے نام اعمال کو کمانے کے اندر اتنا مصروف ہو جاتا ہے, ثواب حاصل کرنے کے اندر اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ کہیں بسا اوقات واجبات کی فکر نہیں ہو پاتی. واجبات مقدم ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جسے رسول علی کو تعلیم فرما رہے ہیں مستحبات کی فکر نہ کرنا, واجبات کی فکر کرنا. دوسرا جملہ, دوسرا اور تیسرا جملہ تو تقریباً ایسا ہے کہ جو جیسے مانا رکھتا ہے, اور یعنی یہ ہوا کہ 200,000 کلمات کا 2 جملوں کے اندر خلاصہ ہے. رسول فرماتے ہیں اے علی جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کے کام کاج کے اندر مصروف ہو گئے ہیں تم آخرت کے کام کاج کے اندر مصروف ہو جائے. تیسرا جملہ یہ فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کی زیب و آرائش میں لگے ہوئے ہیں تم آخرت کی زیب و آرائش میں لگ جائے. آج دنیا کی زیب و آرائش کتنے لگے؟ ایک میل مجھے آئی جس کے اندر بمبئی کی ڈیوٹی پارلر کمپنی کا اشتہار لگا ہوا تھا. اشتہار کیا تھا؟ یعنی دنیا کی زیب و آرائش کے اندر اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اشتہار بنایا گیا کہ ڈونٹ وزٹ اے گرل شی مے بی یور گرینڈ مدر. دنیا کی زیب و آرائش کے اندر انسان اتنا لگ گیا ہے, اتنا میک اپ کے اندر لگ گیا ہے, اتنا اپنے آپ کو پالش کرنے کے اندر لگ گیا ہے کہ آخرت کی فکر چھوڑ دی ہے. جناب موسیٰ نے شخص کو دیکھا ہے گر گڑا کر رو رہا تھا اور دعائیں مانگ رہا تھا پالنے والے مجھے یہ دے دے, پالنے والے مجھے وہ دے دے, رو رہا ہے, ہاتھ بلند کر کر کے جھک جھک کر دعائیں کر رہا ہے. جناب موسیٰ نے دیکھا تو ترس آ گیا. اور ہونا بھی چاہیے, ہر مومن کو دوسرے کی پریشانی کو دیکھ کر ترس آنا چاہیے. جناب موسیٰ نے جب اس مومن کو دیکھا اور پریشان دیکھا تو ترس آیا اور کہا پالنے والے تو اس دعا قبول کیوں نہیں کر رہا. یعنی جناب موسیٰ کو ترس آ گیا خدا تجھے ترس نہ آیا, کیوں دعا قبول نہیں کر رہا؟ خدا کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ اسے جا کر بتا دو. اگر یہ اتنا روئے کہ اس کا مدد آنکھوں سے بہ بہ کر نکل جائے اور اتنا آنکھوں کو بلند کرے کہ اس کے آشر ہو جائیں, تب بھی میں اس کی کوئی جواب وہ نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ شخص دنیا پرست ہے. یہ آج تو اتنی دینداری دکھا رہا ہے, آج تو مسجدوں کے اندر, آج تو ایمانداروں کے اندر نظر آ رہا ہے, آج تو محفلوں میں نظر آ رہا ہے, لیکن جب یہ اپنے کاروبار کے اندر لگتا ہے, جب یہ اپنی نوکری اور اپنے آفس کے اندر لگتا ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے. یہ ہمیں بھولتا ہے, ہم اسے بھول جائیں گے. تو دنیا کے کام کاج کے اندر جو مصروف ہو گیا وہ آخرت کو بھول جائے گا. اے علی, تم دنیا کو یاد رکھو, نہ رکھو آخرت کو یاد رکھو. چوتھا جملہ بیان فرمایا, فرماتے اے علی, جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا والوں کے عیب تلاش کر رہے ہیں, تم اپنے عیب تلاش کرنے میں مصروف ہو جانا. اس کی بات نہیں ہو رہی کہ کسی کے اندر عیب موجود ہی نہ ہو اور انسان تہمت لگائے, بہتان باندھے, اس کی بات نہیں ہو رہی. بات اس کی ہو رہی ہے کہ کسی کے اندر واقعی عیب موجود ہے اور انسان اس عیب کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اس کے اندر یہ خرابی ہے, اس کے نمازیں جو صحیح ہیں, اس کے اعمال جو صحیح ہیں, اس کو صحیح کرنا چاہیے. اس کے عیب موجود ہے اور بیان کر رہا ہے, لیکن رسول فرما رہے دوسروں کے اندر عیب موجود ہو یا نہ ہو اسے بیان نہ کرو, اپنے عیب کی فکر کرو. اِنَّ مُغْتَاب اِذَا تَابَ فَهُوَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلِ النَّارِ. رسول فرماتے ہیں کہ جو غیبت کرنے والا ہے, غیبت کا مطلب کیا ہے, جس کے اندر عیب موجود ہے اسی کو بیان کیا جا رہا ہے, ورنہ اگر عیب ہی نہ ہو اور انسان ویسے ہی عیب تلاش کرنے لگ جائے اور غلط عیب تھوپ دے تو اس کو تو غیبت نہیں کہتے, اسے تو تہمت کہتے ہیں. غیبت تو یہ ہے کہ انسان کے اندر عیب موجود ہے. فرماتے ہیں کہ ان المغتاب, جو غیبت کرنے والا ہے اس کے اثرات اتنے برے ہیں کہ اگر غیبت کرنے والا توبہ بھی مانگ لیتا ہے تو جب جنت میں جائے گا تو جنت کی لائن میں سب سے آخر میں کھڑا ہوگا, اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو جب جہنم کی لائن میں جائے گا تو سب سے آگے کھڑا ہوگا. اے علی, جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا والوں کے عیب تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے, تم اپنے عیب تلاش کرنے میں لگ جانا. اور اے علی, جب تم یہ دیکھو کہ لوگ کثرت عمل انجام دے رہے ہیں, تم خالص عمل انجام دے رہے ہیں. اور اے علی, جب تم یہ دیکھو کہ لوگ مخلوقات سے خدا سے تعلقات استوار کرنے میں لگے ہوئے ہیں, تم اپنے خالص سے تعلقات استوار کرنے میں لگ جانا, اپنے خالص سے استوار کرنا. دعائے عمر کے اندر مولا کیا فرماتے ہیں, ربی شہرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. اے مولا, اے پالنے والے, اے رب, اگر تو نے آتش جہنم میں مجھے پھینک بھی دیا میں اس کی گرمی تو برداشت کر لوں گا لیکن تیرے فراق کو برداشت نہیں. تو دنیا کے اندر اگر انسان نے اچھے اعمال کیے ہیں اور دنیا والوں کے لیے کیے ہیں, سب بیکار ہے قیامت کے روز. دنیا کی فکر نہ ہو. سب سے فسادی کون سی تھی, کراچی والوں کا نام نہ لے لیجیے گا. سب سے زیادہ فساد اور دنگا اور دہشت گردی پھیلانے والی کون سی تھی, بنی اسرائیل کی قوم. جناب موسیٰ کلیم اللہ تھے, جب اس کوہ طور سے واپس آ رہے تھے خدا کی طرف سے آواز آئی, اے موسیٰ مجھے بتاؤ کہ تمہارے دل میں کوئی ایسی خواہش ہو جو میں نے اب تک پوری نہ کی ہو. جناب موسیٰ جواب دیتے ہیں, یار اللہ تمہیں تو ساری میرے خواہشیں پوری کر دی, مجھے تو مانگنے کی ضرورت نہیں پیدا ہوگی, خدا کی طرف سے آواز نہیں, لیکن پھر بھی کوئی تو ایسی تمنا ہوگی کہ جسے اب تک پورا نہ کیا ہو. جناب موسیٰ کہتے ہیں ایک تمنا ہے, ایک آرزو ہے. وہ کیا؟ اس کا آرزو یہ ہے کہ جب میں اپنی قوم میں جاتا ہوں, بنی اسرائیل والوں کے درمیان جاتا ہوں اور تیرا پیغام پہنچاتا ہوں تو انہیں قبول کرنا ہے تو قبول کرے, ماننا ہے تو مانے, نہ ماننا ہے تو نہ مانے. اتنا ہلینا ہوں سبیر اما شاگر اما قبول. جب میں تیرا مہمان پہنچاتا ہوں تو انہیں ماننا ہے, مانے نہ مانے نہ مانے, لیکن کم از کم میرا مذاق تو نہ اڑائے, مجھے برا بلا تو نہ کہیں, مجھے گالیاں تو نہ دیں, مجھے پتھر تو نہ مارے. ارے میں ان کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں, بس ماننا ہے تو مان لو, نہ ماننا نہ مانو, لیکن میرا مذاق تو نہ بناؤ. بس پالنے والے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی قوم میں نکلوں تو لوگ میرا مذاق نہ بنا رہے. خدا کی طرف سے آواز ہے, اے موسیٰ تم نے تو ایسی چیز مانگی ہے جو میں نے خود اپنے لیے نہیں رکھی. ارے لوگ تو میرا بھی مذاق اڑاتے ہیں, لوگ تو مجھے بھی برا بڑا کہتے ہیں, لوگ تو مجھ پر بھی یقین نہیں رکھتے, لوگ تو مجھ پر بھی ایمان نہیں رکھتے. اے موسیٰ یہ کیسے ممکن ہے جب تم پیغام حق پہنچانے کے لیے باہر نکلو تو یہ کیا کیسے ممکن ہے کہ لوگ تمہارا مذاق نہ اڑائیں؟ ایک ضرور پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. پیغام دین پر عمل کر رہا ہے, دین پر عمل کرنے والے ان کا مذاق بنایا جائے گا. یہ اب تک وہی پرانے لوگ ہیں, 1400 سال پرانے لوگ ہیں, وہی ماتم ہے, وہی عزاداری ہے, وہی غم حسین ہے, ان میں کوئی تبدیلی آ نہیں آ رہی. یہ مذاق اڑانے والے ملیں گے. مذاق اڑانے والوں کی پرواہ نہ کرنا, کیونکہ جو حق کے راستے میں چل رہا ہے یقیناً اس کا مذاق اڑایا جائے گا. مولا کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم کوئی کام کر رہے ہو اور لوگ تمہارا مذاق نہیں اڑا رہے تو تم چیک کر لینا اپنے آنکھوں کہ تم حق پر ہو یا باطل پر ہو. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان باطل پر ہوتا ہے تو لوگ مذاق نہیں اڑاتے, جہاں حق پر آتا ہے لوگ مذاق اڑانے والے بن جاتے ہیں. رسول اللہ کی خدمت کے اندر جب رسول نے پیغام اسلام کیا ہے, پاران کی چوٹی پر چڑھ کے حیران کیا ہے کہ قول لا الہ الا اللہ کفر ہو, سب لا الہ الا اللہ پر, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں تم سب کو جنت میں لے جاؤں گا, تو لوگ مذاق اڑانے والے بن گئے. تم کیا ہمیں جنت میں پہنچاؤ گے؟ ہمارے 360 بت ایسے ہیں کہ جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے, ان کے سامنے ہم جھکیں گے, ان کی پوجا کریں گے, ان کی پرستش کریں گے. رسول کا مذاق اڑانے والے بنے. رسول نے جب ان کی پرواہ نہیں کی تو کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے کہا اے رسول, اور یہ کس کے وسیلے سے ہو رہا ہے؟ ابو طالب کے وسیلے سے ہو رہا ہے. کہا جا کر اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ اگر وہ پھر بھی پیغام توحید سے, پیغام حق سے باز نہیں آتا تو ہم اسے دولت دیں گے, اسے شہرت دیں گے, اسے حکومت دیں گے, اسے عورت دیں گے, سب سے خوبصورت ترین عرب کی عورت سے اس کی شادی کروا دیں گے. لیکن یہ پیغام توحید سے باز آ جائے. جب ابو طالب اپنے بھتیجے کے سامنے جا کر یہ پیغام پہنچاتے ہیں تو رسول کیا جواب دیتے ہیں؟ لو وضع الشمس على يمين والقمر على يسار, اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج بھی رکھتے ہیں اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھتے ہیں تب بھی میں اعلان توحید سے باز نہیں آؤں. یہ میرے رسول نے کہا کیا ہے؟ میرے رسول نے کہا یہ ہے کہ جیسے ہاتھوں میں چاند اور سورج کا آ جانا انہونی بات ہے, اس کے ہونی ہونے کا سوال نہیں ہے, اسی طریقے سے میرا پیغام توحید سے باز آ جانا یہ انہونی بات ہے, اس کے بھی ہونی ہونے کا سوال نہیں ہے. لیکن خدا پہ جملہ اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ کہا اے حبیب, تو نے یہی تو کہا تھا نا کہ تیرے دائیں ہاتھ پہ سورج آ جائے, بائیں ہاتھ پہ چاند آ جائے. اے حبیب, تو جب تو دیکھ کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تیرے انہی ہاتھوں سے سورج کو پلٹاؤں گا, انہی ہاتھوں سے چاند کے دو ٹکڑے کرواؤں گا. ایک ضرور پڑھ دیجیے گا محمد والا. دین اسلام کے راستے پر نکلا ہے انسان, حق کے راستے پر نکلا ہے تو یقیناً پریشانیاں آئیں گی, اور اتنی سخت پریشانی آنے والی ہے کہ انسان گھبرا جائے گا کہ اس راستے پر جانا ہے یا اس راستے پر جانا ہے. اور جب شیطان بھی آتا ہے تو بہکانے کے اس کے طریقے اتنے پیارے ہوتے ہیں, اتنے خوبصورت ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو MBA کرتے ہیں لوگ, وہ جب مارکیٹنگ کرتے ہیں تو میں تو اس کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی شیطان سے سیکھی ہے مارکیٹنگ, ایسے کی جاتی ہے, ایڈورٹائزمنٹ ایسے کی جاتی ہے, ایسے لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے. شیطان جب آتا ہے لوگوں کو پھنسانے کے لیے تو باطل کو بھی اتنا قریب کر دیتا ہے حق کے, کیسا لگتا ہے کہ یہ بھی, یہ بھی حق ہے, وہ بھی حق ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون, تم حق اور باطل کو نہ ملا دو اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے. جنگ جبل کے اندر کیا معاشرہ پیش آیا؟ ایک طرف کون ہے؟ صحابی رسول, زوجہ رسول, اور دوسری طرف کون ہے؟ نفس رسول. دوسرے اتھار ایک شخص اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں؟ الجھن کا شکار ہے, کس طرف جانا ہے؟ جنگ ہے, یا تو اس طرف ہے یا اس طرف ہے. اگر کسی طرف نہیں جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ان کا اسلام قبول کیا ہے نہ ان کا اسلام قبول کیا ہے. ماجرا بہت سخت ہے, اور واقعی آپ یہ سمجھیے کہ اس زمانے کے اندر اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج کے زمانے کے اندر ہے. آج تو ہم نے تاریخیں اتنی پڑھ لی, اتنی تفسیریں پڑھ لی, اتنا ممبروں سے کام ہو گیا ہے کہ ہم سامنے آ گیا کہ یہ حق ہے, یہ باتیں ہمیں معلوم ہو گیا. ورنہ اس زمانے میں باتیں اجل تھی. وہ جس نے رسول کے ساتھ زندگیاں گزاری ہے اور وہ جس نے رسول کے جو رسول کی گھر والی ہے, کیسے ممکن ہے کہ یہ بھی حق پر نہ ہو, وہ بھی حق پر نہ ہو, یہ باطل پر ہو جائے وہ باطل پر ہو جائے, کیسے ممکن ہے؟ یا تو دونوں حق پر ہوں گے, شاید یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر دونوں حق پر ہیں تو دونوں کی تلواریں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ دونوں جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ بہت پریشان ہے. چلتا 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 آتا ہے مولا کائنات کی,
اور کہتا ہے ایوب کے لوگ یشم یا طلحہ و زبیر و عائشہ علی باطل, کیا یہ ممکن ہے کہ فنا فنا اور فنا باطل پر جمع ہو جائیں؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتے باطل پر کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ یعنی انسان وہی ہے, لوگوں کو دیکھ رہا ہے اور حق کو پہچان رہا ہے. اگر لوگوں کے ذریعے ہمیں جاننا ہے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے تو وہی مولا کی حدیث ہے, رسول کی حدیث, کہ دیکھو جب لوگ دوسرے کام کاج کے اندر مصروف ہو جائے تم لوگوں کی پرواہ نہ کرنا, اپنے کام کاج کے اندر لگ جانا. جب یہ سوال کرتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ باطل پر جمع ہو جائے تو مولا نے وہ پسی و بڑی خود ایسا فرمایا ہے کہ جس کے بارے میں ڈاکٹر طہٰ حسین یہ کہتے ہیں کہ میں نے کلام الہی کے بعد اس سے زیادہ پسی و بڑی جملہ نہیں سنا. مولا کی زبان سے جملہ نکلا ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال, اعرف الحق تعرف اعلاه واعرف الباطل تعرف اعلاه. حق اور باطل کو اس طرح نہیں پہچانا جاتا کہ لوگ جہاں زیادہ ہیں وہ حق ہے, جہاں کم ہے وہ باطل ہے, جہاں لوگ میجورٹی کے اندر ہیں وہ حق ہے, جہاں مائنورٹی کے اندر ہے وہ باطل ہے. جو مذہب جو فرقہ اکثریت کے اندر ہے وہ حق ہے, جو اقلیت کے اندر وہ باطل ہے. اس طرح لوگوں سے پہچانا نہیں جاتا کہ حق کون ہے باطل کون ہے. لوگوں کے ذریعے حق اور باطل کا فیصلہ نہ کرو, حق اور باطل کے ذریعے لوگوں کا فیصلہ کرو. حق کو پہلے پہچانو اور پھر یہ جانو کہ حق پر چلنے والے کون ہیں, باطل کو پہچانو اور پھر یہ پہچانو کہ باطل پر چلنے والے کون ہیں. اکثریت سے فیصلہ نہ کرو. قرآن تو اکثریت کو بار بار ڈانٹ رہا ہے, اکثرهم الجاهلون اکثرهم لا يظلمون اکثرهم يظلمون ولكن اکثر الناس لا يشعرون ولكن اکثر الناس لا يعلمون اکثرهم فاسقون اکثرهم كاذبون. قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے اکثریت جھوٹوں کی ہے, اکثریت ان کو فضول کرنے والوں کی, اکثریت ان کی ہے جو شکر نہیں کرتے, اکثریت ان کی ہے جو عقل نہیں رکھتے, اکثریت ان کی ہے جو علم نہیں رکھتے. تو اب ہر فرقہ اور ہر مذہب یہ سن لے کہ اکثریت پر ہونا معیار نہیں ہے, حق پر ہونا معیار ہے. ایک ضرور پڑھ دیجیے گا محمد والا حق پر اگر انسان ہے تو پھر چاہے کم ہوتا جائے زیادہ اس سے فکر نہیں. ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا, حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. ہم نے اپنے یہاں جاگیر تو نہیں بنائی ہوئی ہے, ہم تو حق کا ساتھ دینے والے ہیں. جہاں ہمیں حق نظر آیا ہے ہم اس کی طرف بڑھ گئے. اب بتائیے اب میدان کربلا کے اندر دیکھیے کہ حق کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کم رہے ہیں, باطل کا ساتھ دینے والے زیادہ رہے ہیں. حق میں کم ہے لیکن خلوص, باطلوں کا لیکن ایک طویل جلوس ہے بہت زیادہ تعداد کے اندر, لیکن وہ پھر بھی باطل کے اندر ہے. مولا عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب پیدا ہوئے ہیں تو آنکھیں نہیں کھولی تھی, ماں امول بنی پریشان ہو گئی, معلوم نہیں میرا بچہ زندہ رہ پائے نہ رہ پائے, میری مشکل اٹھا کے پاس گئی. کہ مولا یہ مسئلہ حل کیجئے کہ میرا بچہ تو پیدا ہوا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھولتا. مولا کو ہر ایک کے مجھے کچھ ہی کرتے ہیں. فرمایا ایسا کرو حسین کو بلا کر لے جاؤ. جب حسین آئے ہیں تو حسین کو عباس کی گود میں دیا گیا. عباس جیسے ہی حسین کی گود میں آئے جو آنکھیں بند تھی وہ آنکھیں کھل گئی. سب سے پہلے جو چہرہ عباس نے دیکھا ہے وہ کسی اور کا نہیں حسین کا دیکھا ہے. اور علماء نے یہ بیان کرتے ہیں کہ عباس کے آنکھیں بعد میں کھولی تھی, پہلے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیجیے. مولا عباس کا امتحان بعد میں لیجیے گا, پہلے ہاتھوں کے نذرانہ قبول کیجیے. شب عاشور جب آئے ہو دو روایتیں ملتی ہیں, دو واقعات ملتے ہیں. ایک مطلب جب شب عاشور آئی ہو دوہرے آتے عباس کے بعد تو پوچھتے ہیں تمہیں معلوم ہے عباس تمہارے بابا آئیے تمہیں کس دن کے لیے مانگا تھا؟ مطلب عباس کو جلال آ گئی سوال سن کر, کہتے ہیں یار زہیر اچھا کیا ہونی اسی میں تجھے ہار بن جاؤں, اے زہیر تو مجھے جھوٹ دلا رہے ہو, بچے رات کا فاصلہ ہے, کل دیکھنا جب مجھے اجازت ملے گی تو عباس کا جھاڑ دے گا. کہو عباس ہر مجاہد کی تمنا پوری ہونے والی ہے لیکن آپ کی تمنا پوری نہ ہو سکے گی. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب عباس فارغ ہوئے ہیں تو مولانا حسین کے ساتھ ساتھ ہو گئے. اب مولانا حسین ہر خیمے کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں. ایک مرتبہ جب اس خیمے کے اندر داخل ہوئے تو کسی بیوی کی رو رہی تھی آواز سنی. امام اس خیمے کے اندر داخل ہوئے, عباس ساتھ ساتھ تھے. عباس نے کیا دیکھا کہ شہزادی ام کلثوم رو رہی ہے. بس سردار صاحب نے کہا ایک مرتبہ اپنی شہزادی لے کر لے جائیے اور فرمایا اے شہزادی بتائی ہے آخر رونے کے اندر کیا ہے. شہزادی ام کلثوم کہتی ہے اب پاس میں کیوں نہ رہو, ارے کل قربانی جاتے رہے, ہر ایک اپنے ہر کو قربانی پیش کرے گا. ابا زینب اور محمد کو قربان کریں گی, ام برما قاسم کو قربان کریں گی, ام لیلا اکبر کو قربان کریں گی. ہائے میرا مقدر, کوئی ایسا نہیں ہے جو میری طرف سے قربانی پیش کرے. ابا سے ایک مرتبہ چہرے پر مسکراہٹ آئے, کہا شہزادی آپ گھبرائے نہیں, اس غلام کو اپنے آقا پر قربان کر دیجیے گا. اور جب تمہیں آشو لائی ہے ایک مرتبہ لاشوں پر لاشیں آ رہے ہیں اور کس نے لاشیں اٹھائے ہیں, ارے عباس ہی اٹھاتے تھے اور لاشیں اٹھا کر لاتے تھے, اپنے بھتیجوں کے لاشیں اٹھا رہے, اپنے بھانجوں کے لاشیں اٹھا رہے, اپنے شاگردوں کے لاشیں اٹھا رہے. اور ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں آ کر کے تھے بولا اب مجھے لاشیں نہیں اٹھائے جاتے, اب مجھے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن حسین بار بار روک لیتے ہیں, لیکن اب جو عباس آئے ہیں مطلب حسین جی کہتے ہیں اب آج تم سے بڑے لشکر کے رفتار ہو, لیکن عباس سب کچھ نہ کہا بندہ سر یمین مشوارا. عباس سے دائیں دیکھا, عباس سے بائیں دیکھا اور فرمایا مولا وہ لشکر تو بتائیے جس کا میرا رفتار بنایا گیا تھا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا تو فرمایا مولا مولا یہ بچے پیاسے ہیں ان کے لیے مجھے اجازت دے دیجیے تاکہ میں پانی کی تبدیل کر لوں. بس مولا نے کہا جاؤ تمہاری بہن شہزادی زینب کو تمہیں پالا ہے, اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو میری طرف سے بھی اجازت ہے. ابا زینب کے خیمے میں آئے ذرا تصور کیجیے, 55 سال کی بوڑھی بہن زینب ہے, 34 سال کا کریئر جوان بھائی عباس ہے, کس انداز سے آئے ہیں ملاقات کے لیے. اور عباس جی نواز میں تم لڑ کے ساتھ شہزادی مر رہی تھی, تم نے کہتے ہیں اجازت ہی ہوگی نہیں معلوم. ہاں بس سب سے پہلے تک عباس کو دیکھا اور کچھ نہ کہا گیا, بس اتنا کہا ہاں بس عباس جانے کی اجازت دیتی ہوں, کچھ مطلب تو مجھے یاد آ رہے ہیں لیکن بس میں نے تمہیں جانے کی اجازت دی. عباس محمود سے باہر آئے اور ایک مقام قرآن کی طرف جانا چاہتے ہیں, قرآن کی طرف اس رفتار سے آگے بڑھے کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کیا پاس کا راستہ روک سکا. 4000 تیر انداز قرآن کے کنارے کھڑے ہو گئے, ہر ایک کا نشانہ عباس کی طرف ہے اور عباس کا نشانہ قرآن کی طرف ہے. قرآن کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں, جب قرآن کے کنارے پہنچے ایک مرتبہ چلو میں پانی بھرا اور پانی پھینک دیا, مجھے نہیں معلوم کیوں پھینکا لیکن شاید دو بڑا دور سے آتی ہے, جب پانی دیکھا ہوگا تو اپنے مولا کی پیاس یاد کی ہوگی, یا پھر اسی پانی کے اندر سکینہ کا چہرہ. اور ایک مرتبہ اپنے مشین میں تو بھرا, مشینہ بھرنے کے بعد خیموں کی طرف چلے. میں کہوں عباس خیموں سے قرآن کی طرف جانا آسان تھا, قرآن سے پانی بھرنا بھی آسان تھا, لیکن قرآن سے خیموں کی طرف جانا مشکل ہے. پر جب عباس خیموں کی طرف گئے ہیں نہیں معلوم کہ کس انداز سے پیش آیا واقعہ, لیکن اتنا معلوم ہے کہ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا, آنسو پوچھے ہیں ارے پانی آتا ہوگا انتظار کرو پانی آتا ہوگا, لیکن اب بچوں نے کیا دیکھا پیالم بائیں ناری چکا, پھر بچوں نے کیا دیکھا ارم تائیں ناری چکا, پھر بچوں نے کیا دیکھا پیالم نظر نہ آیا, پیلے کو موت آ تھا جب ایک تیر چلا اور بچے سکینا پر لگا. عباس وہی پر رک گئے اور اب سوچ رہے ہیں خیموں کی طرف جاؤں یا قرآن کی طرف جاؤں, کہاں جانا ہے. بس اس مرحلے پر جہاں سوچ رہے تھے تین حملے ہوئے, ایک تیر چلا جو عباس کی آنکھوں میں لگا تھا آج بلند کی ہے میں تین چلا تو کلیجے پر لگا سر کو جھکایا میں گھٹ پڑا پتا پاس ہارا گیا دور دیکھا ارے کا مند سرا مارا پاس کا مند سرا بول کیجیے کیا حسین نے جب ٹکڑا سنا ہے تین ٹکڑے حسین کی دوائی سے بھی نکلے ایک مرتبہ کمر پر ہاتھ رکھا پرمایا لا ان کا ذرا جاری آپاس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی دوسرا ڈبلا کا آپاس اب تک جو آج سویا کرتی تھی اب وہ جاگا کرے گی اور جو جاگا کرتی تھی اب وہ سویا کرے گی آخری جوڑا کا عباس کچھ مندارا دے رہے ہیں ارے تیرا رمدار کا ہے تیرا عباس
آئے 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 آئے